اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے چچا، یہ جو چار قبریں تو ہمارے چاروں ائمہ کی جنت البقیع میں، ان کے بالکل سامنے پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس کی قبر ہے، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے رمضان میں. اس کے علاوہ بہرحال امام حسن کی ولادت بھی ہے، شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے. اس کے بعد آ جائیے شوال. اصل میں مختلف الگ الگ روایات ہیں، اب تاریخ کی چیزوں کو چھوڑیے، تو آپ خود کیلنڈر کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر شوال. شوال کے معنی ہے ٹوٹنا اور الگ ہونا. عرب اس زمانے میں جب یہ مہینے کا نام رکھا گیا، عرب اس زمانے میں اصل میں گھروں کو چھوڑ کر الگ ہو کر شکار کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر تفریح کے لیے نکل جاتے تھے، اس وجہ سے بھی اس کا نام شوال پڑا. اور عربوں میں کانسیپٹ مشہور تھا، اور یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی، بہرحال ہندوستانی معاشروں میں بھی چیز آ گیا، بڑی بوڑھیاں جو کہتی ہیں کہ جو شادی بھی شوال میں ہوگی وہ ہمیشہ ناکام ہوگی. شاید ہمارے ہاں یہ بھی یہی کانسیپٹ ہے. اور بہرحال عید کا مہینہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی حضرت ام سلمہ سے شادی وہ اسی مہینے میں ہوئی شوال میں. یہ جو جنت البقیع میں نو کی نو ازواج کی قبر مبارک بالکل ایک ساتھ ہیں، اسی کے اندر کوئی یہ قبر حضرت ام سلمہ کی بھی. بس ایک صرف ایک زوجہ، بس چلیں پھر تفصیل ہم کبھی اور بیان کریں گے. بہرحال یہ نو قبریں ہیں یہاں پر تقریباً، اور یہ سب کی سب پیغمبر کی زوجات کی ہیں، اور جو کہ جنت البقیع میں. پیغمبر اسلام کا اپنا نکاح حضرت ام سلمہ سے بہرحال اسی مہینے میں ہوا تھا. اسی میں حضرت کہا جاتا ہے کہ شوال کے مہینے میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کی شہادت اس مہینے میں ہوئی. یہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور چھٹے امام کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہدام جنت البقیع جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. اس کے بعد ذی قعدہ یا ذو القعدہ، قعدہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں بیٹھنے کو. عرب اتنا زیادہ مہینے کا احترام کرتے تھے کہ سب لوگ لڑائیاں بند کر دیتے تھے، کاروبار اپنا بند کر دیتے تھے، اور اچھے بچے بن کر مثلا بیٹھ جاتے تھے، جو میرے اپنے الفاظ ہیں بہرحال. اور اس ان احترام والے مہینوں میں وہ عبادات اور حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے، عبادات اور حج کی تیاریوں میں. اچھا، اسی مہینے میں بہرحال جنگ خندق بھی ہوئی ہے. یہ جو میدان خندق تھا اس کے بالکل سامنے کا یہ پہاڑ ہے، اور یہ جو پہاڑ کے بالکل سامنے جو روڈ یہ جو جا رہا ہے آپ کے سامنے، یہاں پر خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر. اب تو خیر یہ روڈ ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. اس پہاڑ کے بالکل سامنے کا جو حصہ ہے یہ والا روڈ ہے جہاں پہ جنگ خندق ہوئی. صلح حدیبیہ بھی اسی سال ہوئی، بیعت رضوان بھی ہوئی، اور معصوم قوم کی ولادت بھی اسی مہینے میں. اللهم صل علی محمد. اور اس کے بعد آخری مہینہ ذوالحجہ، اس میں بھی عرب لڑائی بالکل بند کر دیتے تھے. اور بہرحال امیر المومنین کی حضرت زہرہ سے شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی. عید الاضحیٰ بھی اسی مہینے میں آتی ہے، عید غدیر بھی اسی مہینے میں آتی ہے، عید مباہلہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے. بڑا بابرکت مہینہ ہے یہ بھی ذوالحجہ، اور حج تو خیر ہوتا ہی ہے. اور بہرحال ایک تاریخی اعتبار سے ایک بات کہی جاتی ہے، کیونکہ تاریخ کے حوالے سے، اس لحاظ سے تو ہمارا کوئی بہرحال انٹرسٹ اس میں نہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی اسی مہینے میں مارے گئے. اچھا، اب ایک سوال بھی تھا اس سلسلے میں، لیکن اب میں جنرلائز کر دیتا ہوں اس کو بھی، کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی کتنا ناموں کا تذکر آ رہا تھا، اور بار بار صاحبان ایمان سے رہا نہیں جاتا، جب بھی نام آتے ہیں فوراً درود پڑھا جاتا ہے. تو درود بھیجیے محمد عالم. تو کیا ہر دفعہ اس درود کا پڑھنا واجب ہے یا بہت ضروری ہے؟ کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. بہت بدبخت ہوگا کوئی چلے بلند آواز سے نہ بھی اگر پڑھا جائے، تو کم سے کم جتنی دفعہ بھی نام آئے دل کے اندر تو ضروری درود انسان پڑھ لے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سارے مجتہدین کا یہی مسئلہ ہے، البتہ موجودہ مجتہدین میں سے آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بھی نام لیا جائے ان ہستیوں کا، پیغمبر کا اور آئمہ اتھار کا احتیاط واجب کی بنا پر درود کا پڑھنا لازمی ہے، یہ آیت اللہ وحید خراسانی کا مسئلہ. اور باقی مراجع خیر تاکیدی مستحب قرار دیتے ہیں، ضرور بھیجنا چاہیے درود، سخت بے ادبی ہے کہ ان کے ناموں کے بعد درود نہ بھیجا جائے. تو بہرحال اور ایک سیٹنگ اگر کوئی ہو، ویسے ہم علماء سے پوچھا گیا، کہا کہ کم سے کم ایک سیٹنگ اگر کوئی ایسی ہے تو اس کے اندر درود کو جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا جائے. اچھا اب وہ جو ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اس میں پروردگار بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اور صاحبان ایمان کو بھی درود بھیجنے کا حکم ہے. تو ان تینوں کے درود بھیجنے میں کیا کوئی خاص فرق ہے، یا تینوں ایک ہی طرح سے درود بھیجتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ الگ الگ شخصیات کے اعتبار سے درود کی کیفیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، اس کے الگ الگ معنی ہیں. جب اس کی نسبت پروردگار سے دی جائے گی تو اس کے معنی ہوں گے بندوں کے لیے نزول رحمت. جب پروردگار درود بھیجتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں پروردگار پر واجب ہے، نہیں، پروردگار پر کوئی چیز واجب نہیں. یہاں پروردگار کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے بندوں کی طرف نزول رحمت کرنا. اور اگر اس کی نسبت ملائکہ سے دی جاتی ہے، جب کہ ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ملائکہ، بہت سی روایات کے اندر فرشتوں کا مومنین کے لیے درود بھیجنا بھی ذکر ہوا ہے. اس کے معنی پھر یہ ہوتے ہیں کہ دعا، استغفار یا طلب مغفرت، یعنی فرشتوں کے درود بھیجنا مومنین کے لیے اس کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا یا خدا سے مغفرت طلب کرنا اس بندہ مومن کے لیے. اور جب اس کی نسبت مومنین سے دی جاتی ہے، اگر انبیاء کی نسبت ہو تو درجات کی بلندی معنی ہوتے ہیں، اور عام مومنین تو طلب رحمت اس سے مراد ہوتی ہے. تو بہرحال الگ الگ کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، اور درود نہ بھیجنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کی پیشانی پر شقاوت اور بدبختی کے داغ نمایاں ہوں گے، وہ شقی اور بدبخت ہوگا، الگ الگ روایتیں ہیں ساری، وہ ذلیل و رسوا ہوگا. بہت سی روایات میں ایسے افراد کو بخیل بھی کہا گیا ہے، بخیل، جفاکار کہا گیا ہے. ایسی محفل ان کے لیے حسرت و یاس کا سبب آخرت میں بن جائے گی جس میں انہوں نے درود نہیں پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگ کسی جگہ پر جمع ہوں، مجھ پہ درود نہ بھیجیں، تو جب یہ لوگ متفرق ہوتے ہیں وہاں سے، اس محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اتنی شدید بدبو ہوتی ہے جیسے کہ کسی مردار کی بدبو، اور کسی یا کسی انتہائی گندی چیز کی بدبو. اور یہ اگر بالفرض جنت میں چلے بھی جائیں تب بھی درود نہ بھیجنے کا جو حسرت اور غم ہے اس کا یہ شکار رہیں گے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا راہ جنت کو ان کے لیے پوشیدہ کر دے گا، جب تمام امتوں کو یہ حکم ہوگا کہ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، سب لوگ خوشی خوشی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے کہ یہ حیران و سرگردہ وہاں پر کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو جنت کی طرف جانے کا کوئی راستہ اور راہ نظر ہی نہیں آ رہی ہو. یہ وہ افراد ہوں گے جو اس دنیا میں پیغمبر کا نام آنے پر درود نہیں بھیجتے تھے. اچھا اب ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا، اور تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ ہماری مختلف اور متفرق باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں، کہ واقعہ کربلا، جیسے کہ اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے تو یہ سوالات بہت سی جگہوں پہ اٹھتے ہیں، اور اہل سنت کے کچھ علماء نے ایک الزام بھی لگایا ہے، اور وہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ آخر یہ واقعہ کربلا میں موجود کیوں نہیں تھے. دیکھیے عبداللہ ابن جعفر طیار، یعنی جو کہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، حضرت جعفر طیار یعنی جو جنت میں اپنے پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں، اتنے سخی تھے جعفر طیار ان کے والد عبداللہ کے. تھوڑی سی بات ان کی بھی بیان ہو جائے کہ ان کو لوگ ابل مساکین کہا کرتے تھے، مساکین کا باپ. اور کئی افراد نے جب خواستگاری کی تھی حضرت زینب کے سلسلے میں، رشتے کے سلسلے میں، تو امیر المومنین تمام افراد کو جو بڑے زعما اور امیر اور وہ زعما ہوا کرتے تھے عربوں کے، امیر المومنین سب کو منع کر دیتے تھے، تو عبداللہ نے قاصد کے ذریعے امیر المومنین تک حضرت زینب کے سلسلے میں خواستگاری کی اور پیغام پہنچایا. تو مولا علی کو اس وقت پیغمبر اسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا جو علی اور